شیطان بھاگ جائے گا,
ذکر سے شیطان بھاگ جائے گا, نفس کہاں بھاگے گا, یہ گود میں بیٹھا مچلتا رہتا ہے مچلتا رہتا ہے مچلتا رہتا. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ معصیت میں تو بالکل ظاہر ہے کہ سر کا سر نفس کو مزہ آتا ہے, گناہ میں مزہ اس کو آتا ہے. تو باوجود وعید کے اتنا گروہ اس کو عذاب الہی کی خبریں صادق ہیں, جو معصیت کرتا ہے پھر بھی کرتا ہے تو مزے کے سبب کرتا ہے, لیکن طاعت میں بھی وہ اپنا مزہ حصہ لگانے سے باز نہیں آتا, یہ اپنی مستقل چیز ہے. لیکن اس کا سمجھنا بہت دشوار ہے, اور ظاہری نظر میں اس کو سن کر ہر شخص جانتا ہے کہ طاعت کو نفس کا حصہ کہاں, کہ طاعت کو نفس پر بھاری ہے اور ثقیل ہے, اس کی مرضی کی بالکل الگ ہے. اب چونکہ یہ بات ہے نفس کی پنہانی بیماریوں کا وقت کی تو نشاندہی ہو رہی کہ یہاں بھی ہے, وہ ظاہر میں نظر نہیں آ رہا, معافی کو تو نظر آ رہا ہے لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا. کتاب کو نفس کا حصہ کہاں, کتاب کو نفس پر بھاری ہے اور فقیر ہے, اس کی مرضی کے لوگ ملاتا ہے. تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ باوجود گرانی کے بھی نفس کا مزہ اس میں موجود ہے. بعض کے اندر تو ریا حب شہرت ہے کہ نفس لوگوں کے نزدیک نیک بننے کے لیے تعاق کرتا ہے, وہ کچھ اخلاص بھی اس میں ہو لیکن نفس کی آمیزش بھی ہے. اور بعض کو اس طرح سے کہ عبادت کے اندر جو حلاوت اور مزہ رکھا گیا ہے وہ کسی کو کچھ حاصل ہونے لگا تو اسی کو مقصود اصلی نفس نے سمجھ لیا, اسی کے در پہ ہو گیا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جس عبادت کی نوع میں نفس کو مزہ آتا ہے اسی کی طرف زیادہ دوڑے گا, اور دوسری عبادت اگرچہ واجب ہے اس سے بھاگے, اس لیے اس میں مزہ نہیں. مثلا ایک حج نوافل بہت پڑتا ہے اور زکات ادا نہیں کرتا ہے, تو نوافل میں اس کو مزہ آتا ہے. تو یہ مزہ آنا اور زکات کو بالکل ادا نہ کرنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوافل میں نفس کا مزہ ہے اور اس شخص کا نفس مزے کا طالب ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں ہے, اگر اس کی رضا کا طالب ہوتا تو زکات ترک نہ سکتا. بس معلوم ہوا کہ طاعت میں نفس کا حظ موجود ہے اور وہ مخفی ہے, یعنی اتنا مستی ہے کہ اہل بصیرت اس کو سمجھ سکتا ہے, اور جو مرض پوشیدہ ہو تو اس کا علاج سخت ہے. اس لیے علاج تو جب ہو جس وقت مرض کا علم ہو, اور جب مرض کا علم نہ ہو بلکہ مرض کو صحت سمجھے تو علاج کیسے. اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ ہمیں سمجھا دے. پہلے ہمارے ایک ساتھی کا میں سے جایا تھا کسی کو پوچھنے کے لیے کہ علم تو ہے لیکن یقین یا کمزوری, مفہوم عرض کر رہا ہوں, یہ علم یقین میں کیسے تبدیل ہوئی. بہت کچھ جانتا بندہ, علم ہے لیکن یقین میں, یقین نہ ہونے کی وجہ سے پھر عمل میں ہمت نہیں ہوتی, وہ یقین میں کیسے کرتی ہے. جو جانتا ہے اس کا یقین وہ سمجھا سکتا ہے, پہلے یقین کی صحبت اختیار کرتے سیدھی سی بات ہے. یہ جانتا تو ہے تو جو جاننے والے ہیں, لیکن ساتھ یقین وجہ سے کہ ماشاء اللہ ہمارے مفتی صاحب نے جمعے سے پہلے بھی اس بات کو وضاحت سے فرما دیا کہ اللہ پاک کے انعام والے لوگ جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے. یہ عام سوال ہے آج کل, کیسے پتا چلے تو ماشاء اللہ علامت سے بتا دی, کہ ان کی مجلس میں جاؤ تو پتہ چلے گا. اصل بات تو یہ ہے. تو صحبت کے اثرات یقینی ہیں. اسی لیے جو حضرت کے پاس لوگ آ رہے ہیں, یعنی ارشادات آج سے یعنی 709 ہجری سے پہلے ہیں, 709 میں تو آپ کا وصال ہوا ہے, یہ ارشادات اس وقت کے ہیں. تو وہ لوگ جو آپ کی خدمت میں اس لیے آ رہے تھے, اس زمانے میں شعور عام تھا, اپنے دل کی اصلاح چاہتے تھے, نفس سے بچنا چاہتے تھے, نفس کے مکروں کو سمجھنا چاہتے تھے, شیطان کے دور سے بچنا چاہتے تھے, اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہتے تھے, شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد کو حاصل کرنا چاہتے تھے, اللہ پاک کے تقرب کی لذت سے آشنا تھے. اسی لیے پھر حضرت بھی ان کا علاج کروا رہے ہیں, ان کو نشان نہیں کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اندر میں چھپی بیماری. لیکن یہ فرما رہے ہیں کہ اس مرض کا علاج مشکل اس لیے ہے, سخت اس لیے ہے کہ علاج تو جب ہو, جب مرض کا علم ہو, اور جب مرض کا علم نہ ہو بلکہ مرض ہی کو صحت سمجھے تو پھر علاج کیسے. اللہ ہمیں بھی پہچان کرا دے, انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے اور اللہ ان کی بتائی تکلیف پر کریں گے تو ہمارے اندر میں استعداد بڑھے گی, وہ نورانیت آئے گی, وہ بصیرت اللہ عطا فرمائیں گے, پھر پہچان بھی ہوگی اور بچنا بھی آسان ہوگا. آگے فرماتے ہیں جب تم پر دو امر مشتبہ ہو جائیں کہ کون اولا ہے, اس میں نفس کو جو زیادہ شاخ ہے اس کو دیکھ, اس کی پیروی کر. کیوں کہ نفس پر وہی شاخ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے. ابھی اردو کی ذرا اس زمانے کی ہے, اس زمانے کی قرآن کی ہے, وہ زمانہ وہ تو عربی کہنا جب تدمہ ہوا ہے. جب تجھ کو دو امر مشتبہ ہو جائیں کہ کون اولا ہے, ان میں نفس کو جو زیادہ شاخ ہے اس کو دیکھ اور اس کی پیروی کر. کیوں کہ نفس پر وہی شاخ ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے. جس کے فائدے مالا اللہ ہوگی رہتا باتیں دو کام مستحق یا جائز ہیں, دو کام مستحق یا جائز ہیں, ان میں تو ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے, مثلا نوافل پڑھنا اور دروشی پڑھنا, یہ دو کام ہیں. ان میں سے ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے, اس میں تردد ہے کہ میرے لیے کون سا ان میں سے کرنا بہتر ہے, تو یہ دیکھنا اور غور کرنا چاہیے ان میں سے نفس پر کون سی بات زیادہ شاخ ہے, جس سے مشقت زیادہ ہے اور گراں ہے اور بوجھ ہے, تو جو زیادہ گراں ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے. اب یہ ہے تجربات, یہ ہے مشاہدات, یہی ہے پیر کا فائدہ. پیر کے لفظ سے بھی اللہ رحم ہمیں آج کے زمانے کے اندر کوئی اچھا تاثر ابھرتا نہیں ہے, کیونکہ اسکینڈل سامنے ہمارے. حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں پیر تو فارسی کا لفظ ہے, بوڑھے کو کہتے ہیں. اب بوڑھے کی زندگی زیادہ گزری ہے, اس کے تجربات زیادہ ہیں, اس کے مشاہدات زیادہ ہیں, اس کے تجربات سے فائدہ اٹھا لو. یہاں مراد وہ پیر ہے, وہ بوڑھا ہے جس نے نفس کے ساتھ خوب جنگ کر رکھی ہے اور اس کی مہارت اس کو حاصل ہے, اس نے فن کو سیکھا ہے, شیطان کے دور کو پہچانتا ہے, اس کے مکروں کو جانتا ہے, اس کا تجربہ زیادہ ہم سے دنیا کے اندر جس فن کو سیکھنا وہ سینئر سے سیکھتے تو زیادہ جاننے والا. تو یہاں یہی ہے, تو یہ اللہ والوں کے تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, اپنے تجربے کی باتیں بتا رہے ہیں کہ جب دو کام ایسے ہیں جو ہیں برابر. اب اس میں یہ دیکھ لو نفس پر بھاری کیا ہے, گراں کیا ہے, شاخ پہ ہے, جس میں زیادہ بوجھ اس پر آ رہا ہے اس کو اختیار کرو. اس لیے کہ نفس پر وہی امر شاخ ہوتا ہے جو اس شخص کے لیے زیادہ بہتر مناسب ہوتا ہے. یعنی اسی سے اندازہ لگا لیں کہ نفس ہمیشہ ہمارا مخالف دشمن ہی ہے. اللہ اس کو دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ دشمن کی ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس کی ہر بات کو ہمیشہ یہ سوچا جاتا ہے کوئی اس میں بات ضرور ہوگی خلاصے کے دشمن. اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہمیں ابھارے گا ان دونوں میں کس کام کی طرف جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. نفس پر وہی عمل شاخ ہوتا ہے جو اس شخص کے لیے زیادہ بہتر اور نافع ہوتا ہے, اور یہ ہمارا دشمن ہے, یہ چاہتا ہے نفع پہنچ. اس لیے کہ نفس کی تخلیق جو ہے وہ جہالت پر ہے. عجیب بات ہے, یہ ہمیشہ اپنے مزوں کا طالب ہے اور نافع بات سے بھاگتا ہے. جس پہ نفع ہے اس سے دور بھاگتا ہے, بس مزہ بھی بھاگتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس کے مکروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو مغلوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ان مجالس میں شرکت سے اگر ہمارا مقصود یہ ہوگا, اللہ والوں کے تعلق سے مقصود یہ ہوگا, تو اللہ ہمارے اندر میں ہمیں روحانی طور پر وہ قوت عطا فرمائیں گے کہ اس کے مکروں کو سمجھ کر اس کو مغلوب کر کے شریعت پر آئیں, اللہ کی اطاعت پر آئیں, اللہ کی نافرمانی سے رکنے والے بنیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. آگے فرماتے ہیں تو مومن کو اللہ تعالی کی حمد و ثنا, اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم سے روک دیتی ہے, اور اللہ تعالی کے حقوق کی بجائے آوری کا خیال اپنے حضور کے نقصان کی یادات کے بعد رکھتا ہے. مومن کو فرمایا, مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تقریب سے روک دیتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حضور کی بجائے آوری کا خیال اپنے حضور نفسانی کی یادات سے بات رکھتا ہے. اس کے بعد میں فرماتے ہیں اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تقریب یہ ہے کہ عمدہ خصال اور احوال محمودہ اور طاعت و عبادت جو اس بندے سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو اپنے نفس کی طرف نسبت کرے, اور جو حقیقی فاعل ہے, جو حقیقی خالق ہے, اس کی طرف مشاہدہ نہ کرے. یہ کام مومن کامل کر رہے ہیں, اللہ نے بھی مومن کامل بنا دیا. بات کی شکر گزاری, تعظیم, تقریب اور احوال محمودہ اور طاعت و عبادت جس بندے سے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے ہیں وہ ان کو منسوخ کرے. کس سے؟ میں نے کیا, میں رات جاگا, میں نے عبادت کی, میں نے ذکر کیا, میں نے یہ خیر کیا تھا, میں نے یہ اچھا, میں. اور جو فاعل حقیقی ہیں, اور جو خالق ہے نا فعال تھا, جس نے توفیق دی اس کا دھیان ہی نہ. چاہیے تو یہ تھا کہ عبادت کرنے کے بعد, خیر کا کام کرنے کے بعد ہمارے دل کے اندر سے وجدانی طور پر یہ دھیان جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے عبادت کرا دی, تو نے توفیق دے دی. اور یہ ہے کہ میں نے کیا. تو یہ فرماتے ہیں کہ کامل مومن کا کام نہیں ہے کہ منسوب کس کی طرف کرے, اپنی طرف, اور جس نے توفیق دی اس کو بھول جائے. مومن کامل وہ ہے جو ان افعال و احوال کے صدور پر اپنے مولا کی حمد و ثنا کرے. اس لیے کہ بندے کے تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ بندہ تو محض ان افعال کا جائز ضرور ہے, ظاہر یہاں ہوگئے. پھر نفس تو کیسی, اور وہ حمد و ثنا اس کو اتنی نہ دے کہ ان افعال کو کسی درجے میں اپنے نفس کا پیل دے. ایمان والا تو اللہ کے حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو جاتا اس کو فرصت نہیں ملتی, یہ آ نہیں جاتا. بلکہ ہر آن خالق کی حمد و ثنا میں مگن ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجائے آزری ہی اس کو پیش نظر ہو اور اپنے نفس کے مزے کے بالکل التفاق نہ ہو، یعنی عبادات اور طاعات کے ادا کرنے میں فرد کا منظور نظر بجا آوی احکام ہو، کیا ہم تو حکم کو پورا کریں گے، جنت کی تما یا دوزخ سے نجات یا طاعات کی حلاوت اس کا مخصوص اور ملتفق الیہ نہ ہو، اس طرف نہ دھیان جائے، اور اگر چیزیں نظر میں ہوئیں تو بندگی اور غلامی میں مخلص نہیں ہے، غلام کا کام تو غلامی ہے نہ کہ اپنا مزہ یا اپنا کوئی مطلب و غرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اخلاص کی حقیقت کسی فرما دے اور نفس کی ان چھپی دیواروں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اسی کو سامنے رکھ کر جو ہے اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں۔ یہ ذکر بھی اس لیے ہے، ایک ذکر سے مذکور جس کو یاد کرتے ہیں اس کی طرف ہمارے دل کا دھیان ایسا لگ جائے اور ایسا اس کی طرف رہنے لگے کہ یہ ہمیں پھر ہر وقت اس کے تقرب کو حاصل کرنے کی طرف ابھارے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی طرف ابھارے، اس کی ناراضگی سے بچنے کی طرف ابھارے۔ انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کر ذکر کی مشق کریں گے تو اندر جو روحانی قوت آئے گی، وہ استعداد آئے گی، وہ ہمت آئے گی گناہوں سے بچنے کی اور اطاعت کو کرنے کی۔ ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا جس کا مستقل حکم ہے، وقت رب کا فی نفس کا تدر و ودون الجحر من القول بالغدود والاسالی ولا تكن من الغافلین، کما جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں آدمی کے ساتھ وہ پکارے بغیر دن چپکے چپکے، وہ صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو اور غافلین میں سے نہ ہو، یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد کو بسا لو، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں پر قرونی اب قرون، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے جب کرسما رکھا تبدیلا، رب کو اس کے اسم کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ یاد کرو اور تبتل کے ساتھ جو ہے فتبارہ قسم ربی کا، کہ اس کا نام بڑا متبرک نام ہے، اس مبارک نام کو دن میں تنہائی کے اندر رچالیں بسا لیں۔ تو اصل ذکر ہمارا تنہائی کا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر دل پر تصور کریں لفظ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور دل میں محبت سے تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے، جس کو یاد کر رہے، جس کو پکار رہے، اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ ہمیں تنہائیوں میں بھی اس کی نافرمانی سے روک دے اور اس کی عطا کر ہمیں شوق اور رغبت سے ابھارے۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر اس کی محنت کریں گے، اپنے معمولات میں شامل کریں گے تو اللہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتاریں گے۔ اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں اور اللہ سے مانگیں جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت اللہ عطا فرما دے، تو تصور کی آنکھ سے دل میں لفظ دیکھے اللہ اور تصور کی زبان سے تکرار انوار 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 انوار۔ اب تھوڑی دیر کی مشق کر
يا راحم المستغفرين يا ارحم الراحمين خير من السجون ورحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا الى طرفة عين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم حدد لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين يا الله مسكت منه طاقة وطاقة يا الله مسكي سيد ومسكي مخارج يا الله مسكي توفيق تقرنا يا الله كل مسك ممنوط من تطريقة المهدي يا رب العالمين وانجلوك أحسى طاقة طاقة شطاقة یا اللہ ہم دلوں کے نفس کے پر یا اللہ غالب آ سکے یا اللہ شیطان کے شروع سے ہم بچ سکے یا اللہ آپ کی تمام مرضیات سے عمل کر سکے یا اللہ ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم تمام مرضیات سے تمام ذرائع سے اور تمام ذرائع سے اللہ بچنے والے بچے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی اتباع کرنے والا بنا دے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنا دے یا اللہ اپنا قرب نصیب کرنا اپنی محبت اپنی مرد کو نصیب کرنا اپنا تعلق نصیب کرنا یا اللہ مناجات کی لذت نصیب کرنا یا اللہ عبادات کی حلاوت برخاست نصیب کرنا یا اللہ ذکر کی حلاوت نصیب کرنا یا اللہ عمل کا نور نصیب کرنا یا اللہ شریعت کا نور نصیب کرنا یا اللہ اپنا تعلق نصیب کرنا یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہو رہی پریشانی اپنے رنگ کے خزانوں سے دور کرنے والے الگ انسان ہے خاص طور پر رنگ کے لیے اللہ کو شہر تعمیرہ حاج نصیب کرنا دے اللہ ہر ایک کو کم حاصل نصیب کرنا دے اور لوگ میرے رسم کر آتا بنا دیا اور وہاں پر چاہے لوگ سننے بنا کر اللہ میرے رسم کر میں خیر دن ہوتا ہے قدم کے قدم میں بھی ایک محمد ہے سب ہر سنگ میں اعوذ بک من شر ما استعاذ بک من ربك فبدلي فمحمد صلى الله عليه وسلم قال شيخ الاسلام عليه السلام لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ برب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الشهيد برحمتك يا رب العالمين